السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 11 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹ پر مبنی ایک نیوز شو پیش خدمت ہے. آپ کے میزبان بہجت حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم ہیرنگے. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان:
جیش محمد کے سربراہ مسعود اظہر کو حفاظتی تحویل میں لیا گیا ہے. پنجاب کے صوبائی وزیر قانون کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا: بھارت کی دارالحکومت نئی دلی میں فضائی آلودگی پر قابو پانے کے لیے کیا جانے والا گاڑیوں کا تجربہ آج ختم ہو رہا ہے. اور عالمی خبروں میں: انڈونیشیا کی پولیس کے مطابق جمعے کے روز ایک مشتبہ دہشت گرد ہلاک، جبکہ کم سے کم 2 کو گرفتار کر لیا گیا. پولیس نے جمعے رات کے روز جکارتا ڈاؤن ٹاؤن میں مہلک حملوں کے بعد متعدد مقامات پر چھاپے مارے تھے. اور شام میں متحارب دھڑوں پر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی خانہ جنگی میں بھوک پیاس کو ہتھیار کے طور پر استعمال نہ کریں. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کریں. پاکستان میں حکام نے داعش سے وفاداری رکھنے والوں کے خلاف کارروائی کے سلسلے میں مزید گرفتاریاں کی ہیں، تاکہ مشرق وسطی سے تعلق رکھنے والے اس گروپ کو پاکستان میں قدم جمانے سے روکا جا سکے. یہ گرفتاریاں ایک ایسے وقت پر کی جا رہی ہیں جب پاکستان کے ایک اعلی لیڈر نے امریکی صدر براک اوباما کے اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس میں دیے گئے اس بیان کو مسترد کر دیا کہ پاکستان بھی ان ملکوں میں شامل ہے جہاں داعش اور القاعدہ کے خطرے کے پیش نظر عشروں تک عدم استحکام جاری رہے گا. پاکستانی میڑیا کی رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ انسداد دہشت گردی افواج جنوب مغربی صوبے خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں سے داعش کے مشتبہ تقریباً 60 حمایتیوں کو گرفتار کیا، اور یہ گرفتاریاں افغانستان کی سرحد کے ساتھ واقع قبائلی علاقوں میں بھی ہوئیں. حالیہ دنوں میں گرفتار ہونے والے داعش کے ان حمایتیوں سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق پاکستانی حکام نے یہ تازہ گرفتاریاں کی ہیں. صوبائی سیکیورٹی کے ایک اعلی عہدیدار نے شناخت نہ دینے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ایسے افراد کو گرفتار کیا گیا جن کے پاس داعش کا لٹریچر تھا. پاکستان کی حکومت نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ داعش کو ملک میں قدم جمانے کی جگہ نہیں دی جائے گی، اور اس سلسلے میں گروپ کے مشکوک سیلز پر چھاپوں کا حوالہ دیا جو حکومتی عزم کا عملی اظہار ہے. ادھر پاکستان نے کالعدم گروپ کے سربراہ کو حفاظت تحویل میں لینے کی تصدیق کر دی ہے، جس پر بھارتی فضائیہ کے اڈے پر مہلک حملے کا الزام ہے، جس کے نتیجے میں پاک بھارت بات چیت ملتوی بھی ہوئی ہے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق بتاتے ہیں.
پاکستان کے ایک صوبائی وزیر نے کہا ہے کہ کالعدم تنظیم جیش محمد کے سربراہ مولانا مسعود اظہر کو حفاظتی تحویل میں لیا گیا ہے. صوبہ پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ نے ایک ٹی وی پروگرام میں بتایا کہ مسعود اظہر کو انسداد دہشت گردی فورس نے حفاظتی تحویل میں لیا ہے. اس بارے میں ان کا مختصراً کہنا تھا کہ جو واقعہ پٹھان کوٹ میں ہوا، اس میں ابھی تک جو معلومات انٹیلیجنس ایجنسیوں تک پہنچی ہے، ان معلومات کے مطابق اگر آگے جا کر ان لوگوں کا تعلق اس سے جڑتا ہے تو انہیں اس مقدمے میں گرفتار کیا جائے گا. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ مسعود اظہر کو اس لیے حفاظتی تحویل میں لیا گیا ہے تاکہ اگر ضرورت ہو تو انہیں گرفتار کیا جا سکے. بھارت نے رواں ماہ کے اوائل میں پاکستانی سرحد کے قریب اپنے ایک فضائی اڈے پر ہوئے دہشت گرد حملے سے متعلق معلومات پاکستان کو دی تھیں، جس پر حکام کے بقول تحقیقات کی گئیں. شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس واقعے میں پاکستان میں موجود کالعدم تنظیم جیش محمد کے لوگ ملوث تھے، اور بدھ کو حکام کے مطابق بعض گرفتاریوں کے علاوہ اس تنظیم کے دفاتر کا پتہ لگا کر انہیں بند کیا جا رہا ہے. لیکن مسعود اظہر سے متعلق سرکاری طور پر کوئی بیان سامنے نہیں آیا تھا، اور جمعرات کو دفتر خارجہ کے ترجمان نے بھی ان کی گرفتاری سے متعلق اطلاعات سے لا تعلقی کا اظہار کیا تھا. صوبائی وزیر قانون رانا ثناء اللہ نے مسعود اظہر کو حفاظتی تحویل میں لیے جانے کی تصدیق تو کی، لیکن ان کا کہنا تھا کہ بہاولپور اور سیالکوٹ میں جو مدارس بند کیے گئے ہیں ان کے خلاف ابھی صرف شک کی بنیاد پر کارروائی کی گئی ہے. یہ مدارس مسعود اظہر کے بھائی کے زیر انتظام تھے. تجزیہ کار ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ مسعود اظہر کو حفاظتی تحویل میں لینا یقیناً ایک اہم پیش رفت ہے.
سگنیفیکینٹ تو بہت ہے. تو جو انٹیلیجنس آئی ہے اس کے مطابق اگر انہوں نے ایکٹ کیا ہے تو آبویسلی اٹ از سم تھنگ وچ از انہوں نے انیشیٹ کیا ہے اس پروسیس کو. تو اب آگے جا کے انویسٹیگیشن کریں گے. ظاہر ہے پروٹیکٹیو کسٹڈی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جب ہمیں ضرورت ہو اس آدمی کی ہمارے پہنچ میں ہو اور ہم اسے جو بھی پوچھ کچھ کرنا چاہیں وہ کر سکیں، تلاش نہ کرنا پڑے، انڈر گراؤنڈ نہ چلا جائے. ایف آئی آر لانچ ہوگی تو اس کے بعد ہی کوئی مقدمہ بنے گا نا. ابھی تو انویسٹیگیشن کی پروسیس، ابھی تو ٹیم جانی ہے یہاں سے، تو ادھر سے بھی شاید کوئی آئے گی، سوال جواب ہوگا، کوئی پروسیکیوشن کا کیس ڈیولپ ہوگا، کوئی پھر اس کے بعد فردی جرم عائد ہوگی، اس کے بعد پھر آگے جا کے ایک کیس کوئی بنے گا، پھر مقدمہ لڑا جائے گا، پھر کنوکشن ہوگی. تو یہ اور پھر اس کی سگنیفیکینس یہی ہے کہ اٹ ہیز بین انیشیٹڈ. پاکستان اور بھارت کے اندر رابطے انپریسیڈنٹڈ ہیں، لیکن یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان نے کبھی کسی ٹیرر سسپیکٹ کو کبھی اپریہینڈ نہیں پہلے کیا.
پاکستان نے پٹھان کوٹ واقعے کی تحقیقات کے لیے ایک 6 رکنی ٹیم بھی تشکیل دی ہے جو بھارت جا کر فراہم کردہ معلومات کی بنیاد پر تحقیق کرے گی۔ بھارت نے اس ٹیم کی تشکیل اور اس کے ممکنہ دورہ بھارت کا خیر مقدم کیا ہے۔ واضح ہے کہ پاکستان نے جیش محمد کو 2002 میں کالعدم قرار دیا تھا، جبکہ اقوام متحدہ، امریکہ اور برطانیہ سمیت دیگر ممالک نے بھی اسے کالعدم قرار دے رکھا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان نے امریکہ کے صدر براک اوباما کے ان ریمارکس پر جمعے کے روز سخت رد عمل ظاہر کیا کہ پاکستان دہشت گردوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ بن سکتا ہے اور آنے والے عشروں میں بدستور اسے عدم استحکام کا سامنا رہے گا۔ اسلام آباد سے جلیل اختر کی رپورٹ سنیے۔
پاکستان کے وزیر اعظم کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ ایک ایسے وقت جب دنیا کے دیگر خطوں میں دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے، پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں کمی آئی ہے۔ انہوں نے جمعے کو اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ امریکہ کے صدر باراک اوباما نے اپنے آخری سٹیٹ آف یونین خطاب میں دنیا کے بعض خطوں میں عدم استحکام سے متعلق جو کچھ کہا اس کا تعلق محض پاکستان سے نہیں ہے۔ سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ صدر اوباما کا پاکستان سے متعلق بیان حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ صدر اوباما نے منگل کو اپنے سٹیٹ آف یونین خطاب میں متنبہ کیا تھا کہ پاکستان اور افغانستان سمیت لاطینی امریکہ، مشرق وسطی اور ایشیا کے کئی علاقے آئندہ کئی دہائیوں تک عدم استحکام کا شکار رہ سکتے ہیں۔ اس پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے سرتاج عزیز نے کہا کہ کیونکہ یہ خطہ دہشت گردی کا شکار رہا ہے، اس لیے بظاہر یہ امر ہی ان کے بقول صدر اوباما کے بیان کا سبب بنا۔
But I can predict that his prediction as far as Pakistan is concerned is not going to be realized. We have taken decisive action against terrorism while the rest of the world is terrorism is going up, our terrorism is going down. Our national resolve and consensus against terrorism and I think on the whole I have no doubt that in the coming years
سرتاج عزیز نے کہا کہ میں یہ پیش گوئی کر سکتا ہوں کہ جہاں تک ان کی پاکستان سے متعلق پیش گوئی کا تعلق ہے وہ صحیح ثابت نہیں ہوگی۔ ہم نے دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن کاروائیاں کی ہیں اور باقی دنیا میں دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن پاکستان میں اس میں کمی آ رہی ہے۔ مشیر خارجہ نے اس توقع کا اظہار بھی کیا کہ پاکستان جس عزم کے ساتھ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کوشش جاری رکھے ہوئے ہے، آنے والے سالوں میں اس سفریت پر قابو پا لیا جائے گا۔
افغانستان ریمینز اے سورس آف وری بٹ وی ہوپ ٹو مینج دی بارڈر بیٹر اینڈ وی آر آلسو ورکنگ دیٹ افغانستان شڈ آلسو بیکم مور سٹیبل۔ سو دیز آر آبویسلی اپریہنشن اینڈ وی ہیو ٹو پروو تھرو آور بوتھ ایکشن ایز ویل ایز پالیسیز that this prediction will not come out true as far as Pakistan is concerned.
سرتاج عزیز نے کہا کہ افغانستان میں سلامتی کی صورتحال اب بھی تشویش کا باعث ہے، لیکن ہم اپنی سرحد کی بہتر نگرانی کی امید کرتے ہیں اور ہم افغانستان کے استحکام کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کچھ خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے، لیکن ہمیں یہ اپنے عزم اور عمل سے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ جو پیش گوئی ہے وہ سچ ثابت نہ ہو۔ پاکستان کو گزشتہ ایک دہائی سے زائد عرصے سے بدترین دہشت گردی کا سامنا ہے اور اس دوران ہزاروں کی تعداد میں عام شہری اور سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہوئے۔ تاہم جون 2014 میں شمالی وزیرستان کے قبائلی علاقے میں ضرب عزب نامی بھرپور فوجی آپریشن کے آغاز کے بعد پاکستان میں دہشت گردی کی کاروائیوں میں واضح کمی دیکھی جا رہی ہے۔ ملکی اعلی سیاسی اور عسکری قیادت بھی اس عزم کا اعادہ کر چکی ہے کہ پاکستان سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک کاروائیاں جاری رہیں گی۔ پاکستانی حکام یہ واضح کر چکے ہیں کہ اگرچہ ملک میں دہشت گردوں کے نیٹ ورک کو توڑ دیا گیا ہے، لیکن اب بھی شدت پسندی کا خطرہ بدستور موجود ہے۔ واضح رہے کہ حالیہ مہینوں میں شدت پسند تنظیم داعش کی طرف سے اپنی کاروائیوں کا دائرہ کار بڑھانے کے بعد پاکستان اور افغانستان کو اس نئے خطرے کا سامنا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
وزیراعظم نواز شریف نے ایسے میں جبکہ انہوں نے ڈائریکٹر شرمین عبید چنائے کو آسکر ایوارڈ کے لیے نامزد کیے جانے پر مبارکباد دی ہے، ساتھ ہی اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان میں غیرت کے نام پر ہلاک کیے جانے کی برائی کو ختم کر دیا جائے گا۔ شرمین عبید چنائے کو اس موضوع پر ایک دستاویزی فلم بنانے کے لیے آسکر ایوارڈ کے واسطے نامزد کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے ناصر محمود۔
وزیر اعظم نواز شریف نے ملک سے غیرت کے نام پر قتل جیسی برائی کو ختم کرنے کے لیے مناسب قانون سازی کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ یہ بات انہوں نے آسکر ایوارڈ یافتہ پاکستانی فلم ساز شرمین عبید چنائے کو بھیجے گئے ایک تہنیتی پیغام میں کہی، جن کی ایک اور دستاویزی فلم کو 88ویں آسکر ایوارڈ کے لیے نامزدگی حاصل ہوئی ہے۔ شرمین کی دستاویزی فلم اے گرل ان دا ریور دی پرائس آف فورگیونیس غیرت کے نام پر قتل سے متعلق بنائی گئی ہے اور ایک ایسی لڑکی کی کہانی کے گرد گھومتی ہے جسے اس کے رشتہ داروں نے غیرت کے نام پر اپنے تئیں قتل کر کے دریا میں پھینک دیا تھا، لیکن وہ زندہ بچ جانے میں کامیاب رہی۔ وزیراعظم نے اپنے پیغام میں شرمین کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ان کی فلم کا موضوع پاکستانی معاشرے کے لیے بہت اہم ہے اور ان کے بقول غیرت کے نام پر قتل جیسی خرابی کو دور کرنے کی حکومتی کوششوں میں یہ فلم مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ شرمین عبید چنائے نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ انہیں خوشی ہے کہ غیرت کے نام پر قتل کے خاتمے سے متعلق قانون سازی میں وزیراعظم مدد کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اینٹی آنر کرائم بل کی پارلیمنٹ سے منظوری کے لیے مزید آواز بلند کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ یہ مسودہ قانون ایوان بالا یعنی سینٹ سے منظور ہو چکا تھا، لیکن قومی اسمبلی میں پیش کیے جانے کے بعد اس پر کوئی خاطر خواہ عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ شرمین عبید 2012 میں اپنی دستاویزی فلم سیونگ فیس پر بھی آسکر ایوارڈ جیت چکی ہیں۔ یہ فلم تیزاب گردی کا شکار ہونے والی خواتین سے متعلق تھی۔ پاکستان میں غیر سرکاری تنظیموں کے اندازوں کے مطابق 1000 سے زائد خواتین ہر سال غیرت کے نام پر قتل کر دی جاتی ہیں، اور اکثر دباؤ یا پھر دیت کے قانون کے تحت متاثرہ خاندانوں سے راضی نامہ کر کے اس میں ملوث افراد سزا سے بچ جاتے ہیں۔ غیرت کے نام پر قتل کے زیادہ تر واقعات ان علاقوں سے رپورٹ ہوتے ہیں جہاں اب بھی قبائلی نظام بہت مضبوط ہے۔ خواتین کے حقوق کے لیے سرگرم ایک غیر سرکاری تنظیم عورت فاؤنڈیشن کی عہدیدار ربیہ ہادی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ وزیراعظم کی طرف سے قانون سازی سے متعلق بیان خوش آئند ہے، لیکن ان کے بقول بیانات کے علاوہ بھی ٹھوس اور مؤثر اقدام کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ قانون سازی کے علاوہ اس ضمن میں معاونت کا طریقہ کار وضع کرنے پر بھی کام کیا جانا چاہیے۔
ہمیں جو سروس ڈلیوری ہے اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے گورنمنٹ کے لیول پہ، کہ جب ایسے کیسز آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ ہائی پروفائل ٹرائبل ایریا یا ٹرائبل بیلٹ یا انفلوئنشلز کی طرف سے ہوتے ہیں، اور ان کو ریسکیو کرنا جو ہے بہت بڑا کوسچن ہو جاتا ہے۔ اور اسٹیٹ کی طرف سے اس وقت ہمارے پاس کوئی شیلٹرز موجود نہیں ہے جو کپلز کو ریسکیو کر سکے۔ وہ عورتوں کو تو ڈال دیتے ہیں سیف ہومز میں، لیکن اس اسٹیج پہ ہم ان کپل کو کیسے ریہیبلیٹیٹ کریں، کیسے ریسکیو کریں ایک پروونس سے دوسرے پروونس ایٹ ٹائم، اس کے لیے نہ تو کوئی میکانزم ہے نہ کوئی سپورٹ سسٹم ہے۔ تو یہ بہت اہم ہے کہ اگر اس کی لیجسلیشن کریں تو اس کے ساتھ سپورٹ میکانزم کے اوپر بھی کام کریں۔
ربیہ کا کہنا تھا کہ اب بھی غیرت کے نام پر قتل کے خلاف قانون سازی میں مختلف حلقوں کی طرف سے مزاحمت موجود ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کے دارالحکومت میں گاڑی سے متعلق وہ تجربہ آج جمعے کو ختم کیا جا رہا ہے جو شہر میں ریکارڈ فضائی آلودگی کو کم کرنے کے لیے تیار کیا گیا۔ نئی دلی میں نئے سال کے آغاز پر یہ تجرباتی اقدام شروع ہوا، جس میں دارالحکومت کی گلیوں میں تاک دنوں میں صرف تاک نمبر کی پلیٹیں رکھنے والی کاریں نظر آتی رہیں، جبکہ ایون یعنی کہ جفت دنوں پر ایون نمبر کی گاڑیاں چلائی گئیں۔ 2014 میں عالمی ادارہ صحت ڈبلیو ایچ او نے نئی دلی کو دنیا میں سب سے زیادہ فضائی آلودگی کا شہر قرار دیا تھا، جس کی جزوی وجہ شہر میں لاکھوں گاڑیوں کا جمع ہونا تھا۔ دلی حکومت کے مطابق دو ہفتوں میں شہر میں آلودگی میں 50% سے زائد کمی ہوئی ہے، لیکن وہ ابھی تک واضح نہیں کہ آیا اس اقدام کو مستقل بنیادوں پر جاری رکھا جائے گا یا نہیں۔
جکارتا میں جمعے کو اس کے ایک روز بعد اپنی پوری پولیس فورس
انڈونیشیا کی پولیس کے مطابق جمعے کے روز ایک مشتبہ دہشت گرد ہلاک، جبکہ کم سے کم دو گرفتار ہو گئے۔ پولیس نے جمعے رات کے روز جکارتا ڈاؤن ٹاؤن میں مہلک حملے کے بعد متعدد مقامات پر چھاپے مارے تھے۔ ان چھاپوں کا ہدف بننے والوں میں کچھ ایسے افراد بھی شامل تھے جن کا تعلق داعش سے تھا، اور داعش نے جمعے رات کے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کر لی تھی۔ جکارتا کے علاوہ مغربی جاوا اور سینٹرل سلاویسی میں یہ چھاپے مارے گئے۔ جکارتا کے حملے کے حوالے سے ان کے تعلق کی نوعیت واضح نہیں ہوئی، اگر ان کا اس سے کوئی تعلق بھی رہا ہے۔ جمعرات کو ہلاک ہونے والے ایک شخص کو صدر براک اوباما کے دورے کے دوران بھی گرفتار کیا گیا تھا، کیونکہ اس وقت اس کے پاس اسلحہ تھا۔ انڈونیشیا کی قومی پولیس کے سربراہ بدر الدین ہیٹی نے جمعے کے روز یہ انکشاف کیا ہے۔ بعض ممالک نے جکارتا میں اپنے سفارت خانے جمعے کے روز بند رکھے، جن میں امریکہ بھی شامل ہے۔ انڈونیشیا نے جکارتا میں آئی ایس کے اس حملے کے بعد حفاظتی انتظامات میں بہت سختی پیدا کر دی ہے۔ مزید تفصیلات کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
جکارتا نے جمعے کو اس کے ایک روز بعد اپنی پوری پولیس فورس کو متحرک کر دیا ہے، جبکہ اسلامک اسٹیٹ نے دنیا کے اس انتہائی گنجان مسلم ملک میں اپنا پہلا دہشت گرد حملہ کیا۔ اس حملے میں 2 شہری اور 5 حملہ آور مارے گئے تھے۔ کوئی 2 درجن دوسرے لوگ شدید زخمی ہوئے تھے، جن میں کئی یورپی بھی شامل ہیں۔ پولیس افسروں کو جو اپنے کندھوں پر خودکار ہتھیار لٹکائے ہوئے تھے انڈونیشیا کے شاپنگ مراکز میں دیکھا جا سکتا تھا۔ اس کے قریب واقع سرینا شاپنگ مال جمعرات کے روز کے آسان ترین ہدفوں میں سے ایک تھا، لیکن سیکیورٹی کی ایک مستعد ٹیم کو اس حملے کو ناکام بنانے کا اعزاز حاصل ہے، جس نے چیک پوائنٹ پر متعلقہ گاڑی کو روک لیا، جہاں حملہ آوروں نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ جکارتا میٹرو پولیٹن پولیس کے ترجمان محمد اقبال نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ تجارتی مراکز کے علاوہ سیکیورٹی سفارت خانوں اور اسپتالوں وغیرہ پر بھی انتہائی سخت کر دی گئی ہے۔ امریکہ سمیت بعض ممالک نے جمعے کے روز جکارتا میں اپنے سفارت خانے بند رکھے۔ انڈونیشیا کے قومی پولیس کے سربراہ بدر الدین ہیٹی نے جمعے کو نامہ نگاروں کو بتایا کہ جمعرات کو جو حملہ آور مارے گئے ان میں سے ایک کو اس وقت بارود وغیرہ رکھنے کے جرم میں پکڑا گیا تھا جب امریکی صدر براک اوباما نے انڈونیشیا کا دورہ کیا تھا۔ تین افراد کو جنہیں پولیس نے بم بنانے والے اور ایک آتشی اسلحہ کے ماہر اور ایک مبلغ کو گرفتار کیا ہے۔ ان لوگوں کو پولیس نے جمعے کے روز دارالحکومت سے کوئی 40 کلومیٹر جنوب میں پکڑا۔ جمعرات کے روز کے آئی ایس کے حملے کے باوجود حکام کی سیکیورٹی تجزیہ کار تعریف کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہاں کی سیکیورٹی دہشت گرد گروپ کے سینکڑوں حامیوں پر نظر رکھے ہوئے ہے جو انڈونیشیا اور شام کے درمیان آتے جاتے رہتے ہیں۔ انسٹیٹیوٹ فار پالیسی انالیسس آف کانفلکٹ کے ڈائریکٹر سڈنی جونز کا کہنا ہے کہ ایک موقع پر دہشت گرد اس سے بچ کر اگر نکل گئے تو اسے انڈونیشیا کی سیکیورٹی کی کوئی بڑی ناکامی نہیں قرار دیا جا سکتا۔ سنگاپور سے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نومبر اور دسمبر میں پولیس نے جو گرفتاریاں کی تھیں اس کے سبب نسبتاً نقصان کم ہوا ہے، لیکن بہرحال ایسا حملہ ناگزیر تھا کیونکہ کچھ عرصے سے ان کی سرگرمیاں جاری ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک آئی ایس کے نیٹ ورکس انڈونیشیا میں کام کرتے رہیں گے اور ان کے حامیوں کی انڈونیشیا کو نقصان پہنچانے کی نیت قائم رہے گی، ہم برابر اس قسم کی کوششیں دیکھتے رہیں گے۔ انڈونیشیا حکام کا کہنا ہے کہ یہ حملہ 15 نومبر کے اسی انداز کے حملے کے طرز پر کیا جانا تھا جس نے پیرس میں تباہی مچائی، تاہم انڈونیشیا میں آئی ایس اس سطح کا نقصان کرنے میں ناکام رہی۔ اسلامک اسٹیٹ سے تعلق رکھنے والی آماک نیوز ایجنسی نے کہا ہے کہ جکارتا حملے میں ہدف غیر ملکی تھے اور سیکورٹی فورسز کا کام انہیں تحفظ فراہم کرنا تھا۔ امریکہ کے انسداد دہشت گردی کے ایک عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ حملے کی ذمہ داری کے اسلامک اسٹیٹ کے دعوے پر شبہ کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ قمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
شام میں متحارب دھڑوں پر دباؤ بڑھ رہا ہے کہ وہ اپنی خانہ جنگی میں بھوک پیاس کو ہتھیار کے طور پر استعمال نہ کریں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کہتے ہیں کہ اگرچہ کچھ امدادی سامان پہنچایا جا رہا ہے، تاہم شام میں مخالف فریقوں کے ہزاروں افراد کو خوراک سے محروم رکھنے کے کردار پر انہیں کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا۔
Let me be clear. The use of starvation as a weapon of war is a war crime.
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کہتے ہیں کہ مجھے وضاحت کرنے دیجئے کہ جنگ کے دوران بھوک پیاس کا ہتھیار کے طور پر استعمال جنگی جرم کے زمرے میں آتا ہے، اور اس میں شام کی حکومت بھی شامل ہے جس کی بنیادی ذمہ داری شام کے شہریوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے، لیکن وہ خود بھی نہ صرف یہ جرم بلکہ دوسری ہولناک کارروائیاں کر رہی ہے جو بین الاقوامی قوانین کے منافی ہیں۔ بان کی مون کہتے ہیں کہ باغیوں کے زیر کنٹرول علاقوں فوا، کفاریا اور مدایا میں خوراک کی انتہائی ضرورت ہے، اور ان علاقوں میں جہاں باغیوں کا محاصرہ کیا گیا ہے اور شام کی افواج نے اس علاقے کی ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ ایس او ایس سیریا سے امدادی کاروائیوں میں شامل خالد ان ال سناوی کہتے ہیں،
دخلنا منطقہ مدایا، سمعنا فی حالات اطفال،
ایس او ایس سیریا سے امدادی کاروائیوں کے میں شامل خالد السفادی کا کہنا ہے کہ جب ہم مدایا میں داخل ہوئے تو ہم نے ضرورت مند بچوں کی آوازیں سنی، ان بچوں کو دیکھا جو غذائی قلت کا شکار تھے، ہم نے درحقیقت ایسے کیسز دیکھے اور ہمیں امید ہے کہ ہم انہیں مدایا سے نکال کر اپنے امدادی مراکز میں لا کر ان کی دیکھ بھال کر سکیں گے۔
انه على الاقل
شام کے لیے اقوام متحدہ کے رابطہ کار یعقوب ال ہلو کہتے ہیں کہ ہم سب کو امید ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ عمل جاری رہے گا، اور حوصلہ افزا بات تو یہ ہے کہ کم سے کم فلاحی عمل کا آغاز تو ہوا۔ امدادی ادارے اتوار کے روز میسور شہروں میں ایندھن کی فراہمی کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، اسی دوران شام کے باغی ان قصبوں کی ناکہ بندی ختم کرانے کے خواہاں ہیں جس کے بعد ہی حکومت سے مذاکرات میں شامل ہوں گے۔ یہ بات چیت جنیوا میں 25 جنوری کو ہو رہی ہے۔ روس، امریکہ اور اقوام متحدہ ان مذاکرات کی قیادت کر رہے ہیں جن کا مقصد جنگ کا خاتمہ کرنا ہے۔ امریکی عہدیدار کہتے ہیں کہ اس ہفتے کے آغاز میں جب ایران نے بحریہ کے 10 ملاحوں کو حراست میں یا اس لیا اور اس واقعے کے پس منظر میں ایندھن کا حصول اور انجن کے مسائل کلیدی وجوہات بنے تھے۔ امریکہ کی بحریہ کی 10 کشتیوں اور ان کے عملے کو ایران کے پاسداران انقلاب محافظوں نے 16 گھنٹے تک اپنی حراست میں رکھا، جس کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا۔ یہ ملاح خلیج فارس میں فارسی جزیرے کے قریب ایرانی سمندری حدود میں داخل ہو گئے جب ایک کوسٹ گارڈ جہاز سے ایندھن لینے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن انجن میں پیدا ہونے والے مسائل سے یہ صورتحال سامنے آئی۔
This much is clear, there was a navigational error of some kind, all the contributing factors to
امریکہ کے وزیر دفاع ایش کارٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ بات تو واضح ہے کہ اس میں کسی طور سمت کی غلطی ہوئی، ہم مکمل طور پر تو نہیں جانتے اور ان ملاحوں سے بات چیت کر رہے ہیں جس سے معلوم ہوگا کہ اس بحری غلطی کا باعث بننے والے عوامل کیا رہے، لیکن وہ جس مقام پر جانا چاہتے تھے وہاں سے واضح طور پر ہٹ گئے تھے، ہم خوش ہیں کہ وہ واپس آ گئے ہیں۔ اس واقعے کی مزید تفصیلات کے لیے چھان بین جاری ہیں۔ امریکی صدارتی انتخابات 2016 کے لیے ریپبلکن پارٹی کی نامزدگی کے حصول کی دوڑ کا سلسلہ شروع ہونے سے صرف 18 دن قبل 7 نمایاں امیدواروں کے درمیان دوسرا مباحثہ جمعرات کو ہوگا۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے نے بروندی میں بڑھتے ہوئے تشدد کے خلاف آواز اٹھائی ہے، جہاں وہ خبردار کرتے ہیں کہ قانون کی بالادستی ختم ہونے کے قریب ہے۔ انسانی حقوق کے لیے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر زید راد آل حسین نے جمعے کے روز ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ بروندی کی افواج نے 11 دسمبر کو حزب مخالف کے حمایتیوں کے گھروں پر چھاپے مارنے کا سلسلہ شروع کیا اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا ارتکاب کیا۔ سیرا لیون کے ایک عہدیدار نے بتایا ہے کہ ایک لاش میں ایبولا وائرس کی تصدیق ہوئی، جس میں صرف ایک ہی روز پہلے عالمی ادارہ صحت ڈبلیو ایچ او نے مغربی افریقہ کو ایبولا کی وبا سے پاک قرار دیا تھا۔ ڈبلیو ایچ او نے جمعے کے روز ایک بیان میں کہا کہ وہ سیرا لیون میں ایبولا کیس کی تصدیق کرتا ہے، جہاں اس ماہ کے آغاز میں بیمار اور پھر انتقال کر جانے والی خاتون کی لاش میں وائرس کی موجودگی کا پتہ چلا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آنے والے مہینوں میں کڑی نگرانی اور حفاظتی نظام درکار ہوں گے۔ صومالیہ کے گیڈو علاقے میں عینی شاہدوں کا کہنا یہ ہے کہ الشباب کے عسکریت پسندوں نے جمعے کے روز افریقی یونین کے فوجی اڈے پر حملہ کیا، یہ اڈا ایل ایڈی کے قریب ہے۔ اور گوئٹمالا میں نئے صدر نے اپنے منصب کا حلف اٹھا لیا ہے، جمی موریلس نے جمعرات کی رات کو اپنے عہدے کا حلف اٹھایا اور ان کی اہلیہ اس موقع پر ساتھ تھیں۔ ایشیا بھر میں جمعے کے روز منڈیوں میں مندی کا رجحان رہا، چین کی سست ہوتی معیشت کے بارے میں سرمایہ کاروں کے خدشات کے تناظر میں شدید اتار چڑھاؤ کا شکار یہ ہفتہ ختم ہوا، اور پاکستان نے نیوزی لینڈ کو پہلے ٹی ٹوینٹی میچ میں 16 رن سے شکست دے کر 3 میچوں کی سیریز میں 1-0 سے برتری حاصل کر لی۔ خبریں ختم ہوئیں۔ سن 2014 سے مغربی افریقہ نے ایبولا کی وبا کی تاریخ کے سب سے بڑے حملے کا سامنا کیا ہے، جس نے خطے کے باہر کے ملکوں کو بھی متاثر کیا اور دنیا بھر کو عالمی وبا کے خطرے سے آگاہ کیا۔ تفصیلی رپورٹ وائس آف امریکہ کے جل کریگ کی یاسمین جمیل سے سنیے۔
گزشتہ دنوں نیروبی کے ایک ہوٹل میں اقوام متحدہ کے خوراک اور زراعت کے ادارے یعنی ایف اے او اور بین الاقوامی ترقیات کی امریکی ایجنسی نے حیوانوں کی ان نئی بیماریوں کی کھوج، روک تھام اور کنٹرول کے لیے جو جانوروں اور انسانوں کے درمیان منتقل ہو سکتی ہیں، مشرقی افریقہ سے متعلق وباؤں کے پھوٹنے کے خطرات یا ای پی ٹی ٹو پروگرام کا آغاز کیا۔ سبھاش مرزاریہ خوراک اور زراعت کے اقوام متحدہ کے ادارے ایف اے او میں ای پی ٹی ٹو پروگرام کے عالمی رابطہ کار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بیماریاں ہوا کے ذریعے یا متاثرہ سیال مادوں یا مواد کو چھونے سے منتقل ہو سکتی ہیں۔ ان کے الفاظ،
واٹ ایور دا موڈ آف ٹرانسمیشن ایون اٹ کڈ بی ٹرانسمیٹڈ بائی ویکٹرز، دا پوائنٹ از دیٹ اف دیز انفیکشس ڈیزیز پرسسٹ ان آور اینیمل پاپولیشنز دین وی ہیو اے کانسٹنٹ رسک آف دیز ڈیزیز۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ منتقلی خواہ کسی بھی طریقے سے ہو، اگر وہ کیڑے مکوڑوں کے ذریعے ہو سکتی ہو تو بھی، نقطہ یہ ہے کہ اگر یہ متعدی بیماریاں ہمارے جانوروں کی آبادیوں میں برقرار رہتی ہیں تو پھر ہمارے لیے مسلسل یہ خطرہ موجود رہتا ہے کہ یہ بیماری ایک وبا کی صورت اختیار کر سکتی ہے اور بڑے پیمانے پر وباؤں کے پھوٹنے اور انسانوں اور جانوروں دونوں کو بیمار اور ہلاک کرنے کا سبب بن سکتی ہے۔ یہ الفاظ تھے سبھاش مرزاریہ کے، جو خوراک اور زراعت کے اقوام متحدہ کے ادارے ایف اے او میں ای پی ٹی ٹو پروگرام کے عالمی رابطہ کار ہیں۔ ایبولا حیوانوں سے انسانوں میں منتقل ہونے والی کوئی واحد بیماری نہیں ہے، دوسری بیماریوں میں ایچ آئی وی اور ایڈز، انفلوئنزا جس میں ایوین فلو اور سوائن فلو کے طور پر معروف بیماریوں کے ساتھ ساتھ سارس، مربرگ، مرز سی او وی اور نیپا شامل ہیں۔ بیماریوں پر کنٹرول اور روک تھام کے مراکز کے مطابق انسانوں میں ہر 10 متعدی امراض میں سے لگ بھگ 6 جانوروں سے پھیلتے ہیں اور متاثرہ انسانوں کی تعداد مسلسل بڑھتی رہتی ہے۔ اقوام متحدہ کا اندازہ ہے کہ اس وقت دنیا کی آبادی 7 ارب 30 کروڑ ہے، جو 2050 میں بڑھ کر 9 ارب 70 کروڑ ہو جائے گی، اور لوگوں کی تعداد میں اس تیز اضافے کا مطلب ہے کہ خوراک کی طلب بھی بڑھ جائے گی۔ ایک بار پھر مرزاریہ کے الفاظ،
Now these production systems will change very rapidly to meet this demand, and it's possible that some very risky practices in the production of livestock might occur, and these risky practices might create an environment.
مرزاریہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ پیداواری نظام اس طلب کو پورا کرنے کے لیے تیزی سے تبدیل ہوں گے، اور یہ ممکن ہے کہ مویشیوں کی پیداوار بڑھانے کے کچھ بہت خطرناک طریقے اختیار کیے جائیں، اور یہ خطرناک طریقے نئی بیماریوں کے پنپنے اور ان کے پھیلاؤ کے لیے ایک فضا تشکیل دے سکتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے مسٹر مرزاریہ کے۔ اور کینیا کی ویٹرنری سروسز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر کیسا جمع نیوا مزید کہتے ہیں کہ یہ نئی بیماریاں آج کے اس متحرک معاشرے میں اور بھی زیادہ پھیل سکتی ہیں۔ ان کے الفاظ،
Let me use the H7N9 influenza which was in China. That is a disease, one of the influencers on live bird markets. Now, if you look at the airplanes, Kenya Airways, Ethiopian Airlines and others,
چلیے میں H7N9 انفلوئنزا کی بات کرتا ہوں جو چین میں پھیلا تھا۔ یہ ایک بیماری ہے جو زندہ پرندوں کی مارکیٹ میں پھیلنے والا ایک انفلوئنزا ہے۔ اب اگر آپ جہازوں کو دیکھیں، کینیا ایئر ویز، ایتھوپین ایئر ویز اور دوسری پروازیں، وہ سب روزانہ چین جا رہی ہیں اور وہ کینیا آ رہی ہیں۔ تو اس لیے اگر ہم اس پر نظر رکھنے اور اسے پھیلنے سے روکنے کے اقدامات نہیں کرتے تو اس انفلوئنزا کی زد میں آنے کا ایک بہت بڑا خطرہ موجود ہے۔ یہ الفاظ تھے کینیا کی ویٹرنری سروسز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر کیسا جمع کے۔ اور مرزاریہ کا کہنا ہے کہ ہر ایک اس عمل سے متاثر ہو سکتا ہے۔ ایک بار پھر ان کے الفاظ،
Everybody is a threat. The virus doesn't distinguish between a poor and a rich person. It goes and infects and it kills that person if it's highly infectious and pathogenic. So I think that this is a global concern.
ہر کوئی خطرے میں ہے۔ وائرس امیر اور غریب میں تمیز نہیں کرتا۔ اگر وہ بہت زیادہ متعدی اور شدید ہے تو وہ کسی بھی شخص پر حملہ کرتا ہے، اسے بیماری میں مبتلا کرتا ہے اور ہلاک کر دیتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک عالمی تشویش کا معاملہ ہے۔ یہ الفاظ تھے مسٹر مرزاریہ کے۔ اکتوبر کے مہینے میں یو ایس ایڈ نے اس پروگرام کے لیے 8 کروڑ 70 لاکھ ڈالرز کے نئے فنڈز کا اعلان کیا تھا۔ اس رقم کو حکومتوں اور ویٹرنری سروسز کو بیماریوں کے تیز تر پھیلاؤ کے خطرات سمیت مویشیوں کے نظاموں کو بہتر طور سے سمجھنے اور امکانی بیماریوں پر پیشگی نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ موجودہ اور امکانی بیماریوں کی تشخیص میں مدد کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان نے آکلینڈ میں نیوزی لینڈ کے خلاف پہلا T20 میچ جیت لیا۔ اسلام آباد سے ناصر محمود۔
پاکستان نے نیوزی لینڈ کو پہلے T20 میچ میں 16 رن سے شکست دے کر 3 میچوں کی سیریز میں 1-0 سے برتری حاصل کر لی ہے۔ جمعے کو آکلینڈ میں کھیلے گئے میچ میں مہمان ٹیم نے نیوزی لینڈ کو جیت کے لیے 172 رنز کا ہدف دیا، لیکن پوری میزبان ٹیم 20 اوورز میں 155 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔
Wahab Riaz, he'll finish with 3 for 34 off his 4 overs. Pakistan take victory in the first T20 match. Excellent performance from them.
میزبان ٹیم نے ٹاس جیت کر پاکستان کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی، جس نے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹوں پر 171 رنز بنائے۔ پاکستان کی طرف سے ابتدائی بلے باز محمد حفیظ 2 چھکوں اور 8 چوکوں کی مدد سے 61 رنز بنا کر نمایاں بلے باز رہے۔ عمر اکمل نے 24 اور کپتان شاہد آفریدی نے 2 چھکوں اور 2 چوکوں کی مدد سے 23 رنز بنائے۔ نیوزی لینڈ کی طرف سے ایڈم ملن نے 4، سائٹنر نے 2، جبکہ ہینری اور بولٹ نے 1-1 وکٹ حاصل کی۔ ہدف کے تعاقب میں نیوزی لینڈ کی ٹیم کی پہلی وکٹ جلد ہی گر گئی اور گپٹل 2 رنز بنا کر رن آؤٹ ہو گئے، لیکن کپتان ولیمسن اور مونرو نے جارحانہ انداز سے کھیلتے ہوئے ٹیم کی پوزیشن کو مستحکم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ دونوں نے بترتیب 70 اور 56 رنز بنائے اور یہ دونوں وکٹیں وہاب ریاض نے حاصل کیں۔ مونرو کی اننگز میں 6 چھکے اور 4 چوکے شامل تھے۔ دیگر بلے بازوں میں سے کوئی بھی پاکستانی بالروں کے سامنے جم کر نہ کھیل سکا۔ پاکستان کی طرف سے وہاب ریاض نے 3، شاہد آفریدی اور عمر گل نے 2-2، جبکہ عماد وسیم اور محمد عامر نے 1-1 وکٹ حاصل کی۔ اس میچ میں پاکستان کی طرف سے محمد عامر کی تقریباً 5.5 سال کے بعد بین الاقوامی کرکٹ میں واپسی ہوئی۔ اگست 2010 میں انہیں اسپاٹ فکسنگ کے الزام میں 5 سال کی پابندی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ گزشتہ سال پابندی ختم ہونے کے بعد ڈومیسٹک کرکٹ اور بنگلہ دیش پریمیئر لیگ میں ان کی کارکردگی خاصی متاثر کن رہی تھی اور اسی بنا پر بعض حلقوں کی مخالفت کے باوجود اس نوجوان فاسٹ بالر کو دوبارہ ٹیم میں شامل کیا گیا۔ میچ کے بعد اظہار خیال کرتے ہوئے قومی ٹیم کے کپتان شاہد آفریدی کا کہنا تھا کہ پوری ٹیم نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا، جہاں بلے بازوں نے ایک بڑا ہدف بنانے میں کردار ادا کیا، وہیں بالروں نے بھی جم کر حریف کا مقابلہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کامیابی کا سہرا فاسٹ بالروں کے سر ہے، خاص طور پر عمر گول اور محمد عامر کے لیے یہ ایک بڑا میچ تھا، تمام بالروں نے بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ سیریز کا دوسرا میچ اتوار کو کھیلا جائے گا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں شام کے 9:30، رات کے 9:30 بھارت میں 10 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 11:30 بجے ہیں۔ خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے۔ پاکستان میں حکام نے داعش سے وفاداری رکھنے والوں کے خلاف کارروائی کے سلسلے میں مزید گرفتاریاں کی ہیں تاکہ مشرق وسطی سے تعلق رکھنے والے اس گروپ کو پاکستان میں قدم جمانے سے روکا جا سکے۔ یہ گرفتاریاں ایک ایسے وقت پر ہو رہی ہیں جب پاکستان کے ایک اعلی لیڈر نے امریکی صدر براک اوباما کے اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس میں دیے گئے اس بیان کو مسترد کر دیا کہ پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے جہاں داعش اور القاعدہ کے خطرے کے پیش نظر اشروتا قدم استحکام جاری رہے گا۔ پاکستان میڈیا کی رپورٹوں میں بتایا گیا کہ انسداد دہشت گردی افواج نے جنوب مغربی صوبے خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں سے داعش کے مشتبہ تقریباً 60 حمایتیوں کو گرفتار کر لیا ہے، اور یہ گرفتاریاں افغانستان کی سرحد کے ساتھ واقع قبائلی علاقوں سے بھی ہوئیں۔ حالیہ دنوں میں گرفتار ہونے والے داعش کے ان حمایتیوں سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق پاکستانی حکام نے تازہ گرفتاریاں کی۔ صوبائی سیکیورٹی کے ایک اعلی عہدیدار نے شناخت نہ دینے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ایسے افراد کو گرفتار کیا گیا ہے جن کے پاس داعش کا لٹریچر تھا۔ پاکستان کی حکومت نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ داعش کو ملک میں قدم جمانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور اس سلسلے میں گروپ کے مشکوک سیلز پر چھاپوں کا حوالہ دیا ہے جو حکومتی عزم کا عملی اظہار ہے۔ ادھر پاکستان نے کل عدم گروپ کے اس سربراہ کو حفاظتی تحویل میں لینے کی تصدیق کر دی ہے جس پر بھارتی فضائیہ کے اڈے پر مولک حملے کا الزام ہے، جس کے نتیجے میں پاک بھارت بات چیت ملتوی بھی ہوئی۔ نامعلوم حملہ آوروں نے پشاور میں افغان کونسل خانے کے ایک عہدیدار کی قیام گاہ پر حملہ کر دیا، تاہم اس میں کوئی ہلاک یا زخمی نہیں ہوا۔ پولیس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ تفصیلات پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں۔
پاکستان کی صوبہ خیبر پختونخوا کی دارالحکومت پشاور میں افغان کونسل خانے کے ایک اعلی عہدیدار کے گھر پر ہفتے کو طلوع آفتاب سے قبل فائرنگ کی گئی، تاہم اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ سپرنٹینڈنٹ پشاور پولیس کاشف ذوالفقار نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ نامعلوم مسلح افراد نے افغان کونسلیٹ کے فرسٹ سیکرٹری ہمایون یوسفزئی کی گھر پر فائرنگ کی۔
رات کو 2:20 پہ یہ واقعہ ہوا ہے، اور یہ جو افغان سفارتکار ہیں یہ فرسٹ سیکرٹری ہیں، سینئر آفیسر ہیں افغان کونسلیٹ پشاور میں، ان کا نام ہمایون یوسفزئی ہے، اور انہوں نے رپورٹ کیا کہ رات 2:20 پہ ان کے گھر پہ فائرنگ ہوئی ہے اور نامعلوم مسلح افراد آئے ہیں جنہوں نے فائرنگ کی۔ جانی نقصان تو نہیں ہوا، مطلب درونی دیوار اور جو مین گیٹ ہے اس سے سوراخ بنے ہیں اور اس کو مطلب انہوں نے ہٹ کیا ہے، اور ایک دو بلٹ جو ہیں وہ جو ٹیرس بنا ہوا ہے اور اس سے جا کے انہوں نے ہٹ کیا۔ تو ہم نے بس صبح انہوں نے رپورٹ کیا ہمیں، اور ہم نے اس سے نامعلوم لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج کر۔
ایس پی پولیس کاشف ذوالفقار نے بتایا کہ پشاور کے پوش علاقے میں فائرنگ کے اس واقعے کے ایف آئی آر درج کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔
تفتیش جاری ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی عینی شاہد مل جائے۔ اس وقت چونکہ رات آخری پہر تھا، اور دوسرا یہ بھی ہم کر رہے ہیں کہ اگر اس گلی میں اس روڈ کے اوپر کوئی ایڈجسٹنٹ کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج ہو، کیمرا ہو، اس کی ریکارڈنگ ہو، تاکہ اس سے ہمیں کوئی مدد مل سکے کہ حملہ آور کون تھے، ان کے کس گاڑی میں آئے، موٹر سائیکل پہ آئے۔ تو یہ ابھی انویسٹیگیشن از انڈر وے، اور میرا خیال ہے مطلب اس پہ ہمیں کوئی نہ کوئی کامیابی ہو جائے۔
ابتدائی تفتیش کے مطابق خودکار ہتھیار سے مسلح افراد نے 25 سے زائد گولیاں فائر کیے، تاحال اس حملے کے محرکات کے بارے میں تفصیلات سامنے نہیں آئی۔ پشاور میں افغان کونسل خانے کے اعلی عہدیدار کے گھر پر فائرنگ کا یہ واقعہ ایسے وقت پیش آیا جب روا ہفتے ہی افغانستان کے شہر جلال آباد میں مسلح حملہ آوروں نے پاکستانی کونسل خانے پر حملہ کیا تھا۔ پاکستانی کونسل خانے پر حملے کی ذمہ داری افغانستان میں داعش کی شاخ نے قبول کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ تشدد کے یہ واقعات ایسے وقت رونما ہوئے جب افغانستان میں قیام امن اور مصالحتی عمل کی بحالی کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان براہ راست مذاکرات کی بحالی کے لائعمل پر غور کے لیے روا ہفتے اسلام آباد میں چار فریقی اجلاس ہوا، جس میں افغانستان، پاکستان، امریکہ اور چین کے نمائندوں نے شرکت کی تھی۔ اس سلسلے کا دوسرا اجلاس 18 جنوری کو کابل میں ہوگا۔ ادھر اطلاعات کے مطابق صوبہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں سیکورٹی فورسز کی کارروائی میں داعش سے تعلق کے شعبے میں لگ بھگ 60 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے، تاہم سرکاری طور پر اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا۔ دری اسنا فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا کہ قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں 79 جنگجوؤں نے اپنے ہتھیار رضاکارانہ طور پر سیکورٹی فورسز کے سامنے ڈال دیے۔ بیان کے مطابق ہتھیار ڈالنے والوں میں 3 کمانڈر بھی شامل ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
وزیر اعظم نواز شریف نے ایسے میں جبکہ انہوں نے ڈائریکٹر شرمین عبید چبائے کو چنائے کو آسکر ایوارڈ کے لیے نامزد کیے جانے پر مبارکباد دی ہے، اس عزم کا بھی اظہار کیا ہے کہ پاکستان میں غیرت کے نام پر ہلاک کی جانے کی برائی کو ختم کر دیا جائے گا۔ شرمین عبید چنائے کو اس موضوع پر ایک دستاویزی فلم بنانے کے لیے آسکر ایوارڈ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے۔ پاکستان میں مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق سندھ اسمبلی نے سندھ کرمنل ترمیمی بل کی منظوری دے دی ہے اور حزب مخالف نے اسے عدلیہ کے ساتھ ایک مذاق قرار دیا ہے۔ تفصیلات کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ میں۔
پاکستان کے صوبہ سندھ کی اسمبلی نے جمعے کو کرمنل پروسیکیوشن سروس ترمیمی بل منظور کر لیا۔ بتایا گیا ہے کہ اس کے تحت سندھ حکومت کسی بھی عدالت میں زیر سماعت مقدمات ختم کر سکے گی اور ملزمان کو رہا کر سکے گی۔ سندھ اسمبلی میں حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نے کثرت رائے سے اس بل کو منظور کرا لیا، جس پہ حزب مخالف نے احتجاج کیا۔ سندھ اسمبلی میں قائد حزب اختلاف متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما خواجہ اظہار الحسن نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا،
اپنی مرضی کے وہ تمام جو ان کو مقاصد حاصل کرنے ہوتے ہیں اپنی پارٹی کو بچانے کے لیے، اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے، اس پہ تو فوراً عمل ہو جاتا ہے، لیکن جو عوام کے بنیادی مفاد میں جو قراردادیں پاس ہوتی ہیں ان کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔
صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ نے اس بل کے حوالے سے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا،
ویسے بھی لیتے تھے، 494 سیکشن ہے، میں وکیل ہوں، آپ کو بتاتا ہوں کہ اسٹیٹ کو اختیار ہے، گورنمنٹ کو اختیار ہے کہ کوئی بھی کیس وطرا کرے، تو سوائے ان کیسز میں جس میں ضروری ہوتا ہے کہ ان کے عزیز آپس میں جب تک فیصلہ نہ کریں یا کمپنسیشن نہ ملے مرڈر کیسز میں، تو ایسے کیسز کے سوا باقی اسٹیٹ کو اختیار ہے کہ کسی کیس کو واپس لے سکے۔
عوام کو قانونی امداد دینے والے ادارے جسٹس ہیلپ لائن کے سربراہ ایڈوکیٹ ندیم شیخ نے وائس آف امریکہ سے کرمنل پروسیکیوشن سروس ترمیمی بل کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وکلا برادری اس حوالے سے اپنے لائحہ عمل کا تعین کر رہی ہے۔
عدلیت کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ بڑا قتل ہو جائے گا۔ اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ اگر اسمبلیوں کے اندر جا کے لوگوں کے فیصلے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر پروسیکیوشن کا نظام تو ختم ہو گیا، برباد ہو گیا، اور ویسے بھی لوگ انصاف کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں۔ آپ نے کسی کی FIR کٹوائی، آپ گئے، آپ کا مقدمہ درج ہو گیا، اب وہ مقدمہ عدالت میں چلے نہ چلے، لیکن سندھ اسمبلی نے ایک بل پاس کر دیا جس میں ایڈوانس میں وہ جس کا چاہے کیس ختم کر سکتے ہیں۔ یہ پاور جو ہے نا، یہ پاور عدلیہ کے پاس ہونی چاہیے۔ جب آپ کی کسی کی FIR کٹ جائے تو قانون اور ہمارا جو ضابطہ فوجداری ہے اس کے تحت یہ ساری اختیارات جو ہے وہ ہمارے پاکستان کی عدلیہ کے اختیار میں ہوتی ہے، تو یہ بہت بڑا ایک پرابلم کھڑا ہوگا آگے چل کے۔
پچھلے کئی دنوں سے کراچی سمیت صوبہ سندھ آئینی اور قانونی بحث و تکرار میں الجھا ہوا ہے۔ کبھی صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت میں رینجرز کے قیام اور اختیارات کے حوالے سے، تو کبھی صوبائی حکومت اور نو منتخب مقامی حکومت میں بلدیاتی نمائندوں کے اختیارات کے حوالے سے۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
انڈونیشیا کی پولیس کے مطابق جمعے کے روز ایک مشتبہ دہشت گرد ہلاک، جبکہ کم سے کم 2 گرفتار ہو گئے۔ پولیس نے جمعے رات کے روز جکارتا ڈاؤن ٹاؤن میں مولک حملے کے بعد متعدد مقامات پر چھاپے مارے تھے۔ ان چھاپوں کا ہدف بننے والوں میں کچھ افراد ایسے بھی شامل تھے جن کا تعلق داعش سے تھا، اور داعش نے جمعے رات کے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کر لی تھی۔ جکارتا کے علاوہ مغربی جاوا اور سینٹرل سولاویسی میں بھی یہ چھاپے مارے گئے۔ شام میں متحارب دروں پر دباؤ بڑھایا کہ وہ اپنی خانہ جنگی میں بھوک پیاس کو ہتھیار کے طور پر استعمال نہ کریں. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے کہا ہے کہ اگرچہ کچھ امدادی سامان پہنچایا جا رہا ہے، تاہم شام میں مخالف فریقوں کے ہزاروں افراد کو خوراک سے محروم کرنے کے ان کے کردار پر کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا. امریکی عہدیداروں نے کہا ہے کہ اس ہفتے کے آغاز میں جب ایران نے بحریہ کے 10 ملاحوں کو حراست میں لیا، اس واقعے کے پس منظر میں ایندھن کا حصول اور انجن کے مسائل کلیدی وجوہات کا باعث بنے. امریکہ کی بحریوں کے 10 کشتی اور ان کے عملے کو ایران کے پاسداران انقلاب محافظوں نے 16 گھنٹے تک حراست میں رکھا تھا، جس کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ نے برونڈی میں بڑھتے ہوئے تشدد کے خلاف آواز اٹھائی ہے، جہاں وہ خبردار کرتے ہیں کہ قانون کی بالادستی ختم ہونے کے قریب ہے. انسانی حقوق کے لیے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر زید راد الحسین نے جمعے کے روز ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ برونڈی کی افواج نے 11 دسمبر کو حزب مخالف کے حمایتیوں کے گھروں پر چھاپے مارنے کا سلسلہ شروع کیا اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا ارتکاب کیا. برونڈی کی فوج نے 12 دسمبر کو خبر دی کہ دارالحکومت بجمبرا میں کم سے کم 87 افراد ہلاک ہوئے، جو بقول ان کے نامعلوم مسلح افراد کے 3 فوجی تنصیبات پر حملوں میں ہوئے. لیکن عینی شاہدوں نے رپورٹروں کو بتایا کہ ہفتے کے روز جب باہر نکلے تو گلی کوچوں میں لاشیں بگری تھیں اور بعض افراد کو سیکیورٹی افواج نے ان کے گھروں سے نکال کر ہلاک کر دیا تھا. فوج ان الزامات سے انکار کرتی ہے. اور سیرا لیون کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ ایک لاش میں ایبولا وبا کی وائرس تصدیق ہوئی ہے، جس سے ایک ہی روز پہلے عالمی ادارہ صحت یعنی WHO نے مغربی افریقہ کو ایبولا سے پاک وبا قرار دیا تھا. WHO نے جمعے کے روز اپنے ایک بیان میں کہا کہ آنے والے مہینوں میں کڑی نگرانی اور حفاظتی انتظامات درکار ہوں گے. اور صومالیہ کے گیڈو علاقے میں عینی شاہدوں نے کہا ہے کہ الشباب عسکریت پسندوں نے جمعے کے روز افریقی یونین کے فوجی اڈے پر حملہ کیا. یہ اڈا ایل ایڈی کے قریب واقع ہے. اور امریکہ میں ایسے میں جبکہ صدارتی امیدواروں کی پرائمری سطح پر نامزدگی کا عمل شروع ہونے میں محض 3 ہفتے باقی رہ گئے ہیں، ریپبلکن پارٹی کی جانب سے صدارتی نامزدگی کے خواہش مند چوٹی کے رہنماؤں کو پرائمری نامزدگیوں کے حوالے سے اہمیت رکھنے والی ریاست ساؤتھ کیرولائنا میں ایک تندو تیز مباحثے کا سامنا کرنا پڑا ہے. مزید تفصیلات کا مرباس جعفری سے سنیے.
کچھ امیدواروں نے ووٹ لینے کے لیے صدر براک اوباما کو موضوع بناتے ہوئے جن کی وہ جگہ سنبھالنا چاہتے ہیں اپنی تقریروں کی ابتدا کی. یہ ہیں ٹیکسس کے سینیٹر ٹیڈ کروز.
In that State of the Union, President Obama didn't so much as mention the 10 sailors that had been captured by Iran.
وہ کہہ رہے تھے کہ اپنے اسٹیٹ آف دا یونین خطاب میں صدر اوباما نے ان 10 ملحوں کا کچھ ذکر نہیں کیا جنہیں ایران نے پکڑ لیا تھا. اور یہ ہیں ریپبلکن پارٹی ہی کی جانب سے صدارتی نامزدگی حاصل کرنے کے ایک اور امیدوار ریاست نیو جرسی کے گورنر کرس کرسٹی.
We need to rebuild our military, and this president has let it diminish to a point where tin pot dictators like the mullahs in Iran are taking our nation.
وہ کہہ رہے تھے کہ اصل نو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے، اور ہمارے موجودہ صدر نے اس کی حیثیت اس حد تک گھٹا دی ہے کہ ایران کے ملاؤں جیسے معمولی درجے کے ڈکٹیٹر ہماری بحریہ کے جہاز پکڑ رہے ہیں. یہ چیز باعث شرم ہے، اور اس انتظامیہ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ اس معاملے سے کتنے زیادہ بہتر انداز سے نمٹ سکتے تھے. اور اس مباحثے میں ایک مشترکہ دشمن یعنی اسلامک اسٹیٹ کے متعلق اس سے بھی کہیں زیادہ سخت زبان استعمال کی گئی. یہ ہیں ایک اور صدارتی امیدواری کے دوڑ میں شامل مارکو روبیو.
When I'm president of the United States, we are going to win this war on ISIS. The most powerful intelligence agency in the world is going to tell us where they are. The most powerful military in the world is going to destroy them.
وہ کہہ رہے تھے کہ جب میں امریکہ کا صدر بنوں گا تو ہم ISIS کے خلاف یہ جنگ جیت لیں گے. دنیا کی سب سے طاقتور انٹیلیجنس ایجنسی ہمیں یہ بتائے گی کہ ہمارا دشمن کہاں ہے، اور دنیا کی سب سے زیادہ مضبوط فوج انہیں تباہ کر دے گی. ریپبلکن نامزدگی کے صدارتی دور میں اس وقت تک سبقت رکھنے والے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے ملک کے امیگریشن کے معیاروں کو سخت تر کرنے کا اپنا مطالبہ ایک بار پھر دہرایا تاکہ ملک کو دہشت گردوں کی پہنچ سے دور رکھا جا سکے. ان کے الفاظ،
We owe $19 trillion. Our country's a mess, and we can't let all these people come into our countries and break our borders. We can't do it.
ہم 19 trillion dollars کے مقروض ہیں. ہمارے ملک میں بہت بے ترتیبی ہے، اور اس قسم کے تمام لوگوں کو اپنے ملک میں آنے کی اور اپنے ملک کی سرحدیں توڑنے کی ہم اجازت نہیں دے سکتے. ہم یہ نہیں کر سکتے. فلوریڈا کے ایک سابق گورنر جیب بش نے اپنی تقریر کا موضوع ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے صدارتی نامزدگی کی خواہش مند صفحے اول کی امیدوار ہلری کلنٹن کو بناتے ہوئے کہا.
She's under investigation with the FBI right now.
If she gets elected, her first 100 days, instead of setting an agenda, she might be going back and forth between the White House and the courthouse. We need to stop that.
اس وقت ایف بی آئی ان کے خلاف تحقیقات کر رہی ہے. اگر وہ صدر بن جاتی ہیں تو ان کے عہدے کی مدت کے پہلے 100 دن ملک کے لیے کسی ایجنڈے کا تعین کرنے کے بجائے ان کے لیے وائٹ ہاؤس اور عدالتوں کے چکر لگانے میں گزریں گے. ہمیں اسے روکنا ہوگا. ووٹر یکم فروری کو ریاست آئیوا کے کاکس میں اپنی پسند کا تعین کرنے کی شروعات کریں گے. کاکس ایک ایسا موقع ہوتا ہے جس میں اس ریاست کے رہنے والے قومی کنونشن میں حصہ لینے والے اپنے مقامی نمائندوں کے چھوٹے گروپوں کا انتخاب کرتے ہیں. قمر عباس جعفری, اردو وی او اے, واشنگٹن.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
صدر اوباما نے اپنے عہدۂ صدارت کے آخری اسٹیٹ آف دی یونین خطاب میں کہا کہ اب بھی ہم خطرناک دور سے گزر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں بدی کی حکومتوں سے زیادہ ناکام حکومتوں سے خطرہ ہے. مشرق وسطی تبدیلی کے عمل سے گزر رہا ہے اور اس کے اثرات نسل در نسل رونما ہوتے رہیں گے. اس کی جڑ میں وہ تنازعات ہیں جو صدیوں پر محیط ہیں. صدر اوباما نے کہا کہ امریکہ کی ترجیح واضح ہے. اولاً وہ اپنے شہریوں کا تحفظ کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردوں کے نیٹ ورکس کا تعاقب کر کے انہیں ختم کر دے گا. صدر کے الفاظ,
Both Al-Qaeda and now ISIL pose a direct threat to our people because in today's world even a handful of terrorists who place no value on human life including their own.
القاعدہ اور آئی سی ایل دونوں ہمارے عوام کے لیے خطرہ ہیں. آج کی دنیا میں مٹھی بھر دہشت گرد جن کی اپنی زندگی سمیت کسی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے بہت بڑا نقصان پہنچا سکتے ہیں. وہ ہمارے ملک میں لوگوں کے ذہنوں کو زہر آلود بنانے کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں. وہ ہمارے اتحادیوں کو زخم پہنچانے کے درپے ہیں. اس برائی کے خلاف جنگ کے لیے امریکہ ایک سال پہلے ہی 60 ملکوں پر مشتمل ایک اتحاد تشکیل دے چکا ہے. یہ اتحاد آئی سی ایل کے مالیاتی وسائل کو ختم کر رہا ہے, ان کے منصوبوں کو درہم برہم کر رہا ہے اور دہشت گرد جنگجوؤں کی آمد و رفت پر پابندیاں لگا رہا ہے اور ان کی آئیڈیالوجی کا توڑ کر رہا ہے. امریکہ نے آئی سی ایل کی قیادت, ان کے تیل کے ذخائر, ان کے تربیتی کیمپوں اور ہتھیاروں کے ذخائر پر 10,000 سے زیادہ فضائی حملے کیے ہیں. عراق اور شام میں وہ فورسز جو داعش سے اپنے علاقوں کو واگزار کرا رہی ہیں, امریکہ ان کی تربیت کر رہا ہے, انہیں اسلحہ فراہم کر رہا ہے اور دیگر طریقوں سے ان کی مدد کر رہا ہے. ہرچند کہ امریکہ داعش اور القاعدہ کے خطرات پر اپنی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے, لیکن دوسری طرف دنیا کے بعض حصوں میں خطرات منڈلا رہے ہیں. ان میں افغانستان, پاکستان, وسطی امریکہ, افریقہ اور ایشیا کے کچھ علاقے شامل ہیں. صدر اوباما نے کہا کہ ان میں بعض علاقے دہشت گردوں کے نیٹ ورکس کے لیے محفوظ پناہ گاہیں بن سکتے ہیں, جبکہ دوسرے فرقہ وارانہ نسلی تنازعات یا قحط کی زد میں آ رہے ہیں اور اس طرح مہاجرین کی ایک نئی لہر اٹھ رہی ہے. صدر اوباما نے کہا کہ دنیا امریکہ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ ہم ان مسائل کو حل کریں. امریکہ اپنی تمام قوتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ان کو حل کرنے کے لیے کام کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ضروری ہوا تو امریکہ ہمیشہ کی طرح اپنے لوگوں اور اتحادیوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے تنہا اقدامات کرے گا. جہاں تک بین الاقوامی مسائل پر عالمی تشویش کا معاملہ ہے تو ایسی صورت میں امریکہ دنیا کو اس بات کے لیے آمادہ کر رہا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ مل کر کام کریں.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے, ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ, واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر. یہ بات تو صدیوں پرانی ہے کہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر کھاد میں تبدیل ہو جاتے ہیں. دیہات میں تو ایسا عام کیا جاتا ہے اور اسے مصنوعی کھاد کی نسبت بہتر بھی خیال کیا جاتا ہے. اب اس کا اندازہ لیٹویا جیسے ملک میں بھی کر لیا گیا ہے. ہم آپ کو بتائیں کہ اس ملک میں وہ سبزیاں وغیرہ پیدا نہیں ہوتی جن کے لیے معتدل آب و ہوا کی ضرورت ہوتی ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ وہاں ٹماٹر بھی پیدا نہیں ہوتے. لیکن اب اس کے دارالحکومت ریگا میں کوڑا کرکٹ سے ایک بہت بڑا گرین ہاؤس بنایا گیا ہے اور اب اس کے ذریعے سالانہ 450 ٹن ٹماٹر پیدا کیے جا رہے ہیں. لیٹویا کے دارالحکومت ریگا کے باہر کوڑے کی اس جگہ کو گیٹلینی کا نام دیا گیا ہے اور ملک کا تقریباً نصف کوڑا کرکٹ یہیں پہنچتا ہے اور ماحولیاتی لحاظ سے اسے اتنا بڑا خطرہ خیال کیا جا رہا تھا کہ یورپی یونین میں لیٹویا کی شمولیت کے لیے شرط رکھی گئی تھی کہ پہلے وہ اس کوڑا گھر کو ٹھکانے لگائے. 10 سال پہلے سویڈن اور عالمی مالیاتی فنڈ کی مدد سے لیٹویا نے اس کوڑا کرکٹ سے میتھین گیس بنانی شروع کر دی اور پھر اس سے بجلی پیدا کرنے کا آغاز کر دیا. گٹرس سٹراٹس ماحولیات کے ماہر ہیں. وہ کوڑا کرکٹ کو ریزا ریزا کرنے کے بعد کے مرحلے کے بارے میں کہتے ہیں.
انرگو بلوک سواس پولیگون گاز اون ویس اتیر سادیچینا ایکجیتس موٹور.
اس مٹی سے جو گیس پیدا ہوتی ہے اسے ایک جنریٹر میں جمع کر کے صاف کیا جاتا ہے اور پھر اس کے اندر لگے انجن اس سے بجلی پیدا کرتے ہیں. یہ انجن کار کے انجن کی طرح ہی گرم ہو جاتے ہیں. چنانچہ انرجی جنریٹر کو بھی ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک بڑے ریڈیئیٹر کی ضرورت پڑتی ہے جو گرین ہاؤس کی صورت میں موجود ہے جو میتھین گیس کے ذریعے اسے ٹھنڈا کر دیتا ہے. لیٹویا میں اتنی زیادہ سردی پڑتی ہے کہ گرین ہاؤس کو گرمیوں میں بھی حرارت کی ضرورت پیش آتی ہے. اس گرین ہاؤس میں گزرنے والی گرم ہوا سے مٹی میں موجود فالتو نمی دور ہو جاتی ہے اور پودے بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں. اکتوبر میں قریب ہی ایک اور فیکٹری کھل جائے گی جو گیٹلینی میں پہنچنے والے سالانہ 300,000 ٹن کوڑا کرکٹ کا 90% 10 سال کے عرصے میں دوبارہ استعمال کے قابل بنا دے گی. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلو فرمغل. پہلی مرتبہ امریکی فوجی رینجر کی ٹریننگ مکمل کرنے والی دو خواتین کے متعلق حالیہ خبروں سے خواتین کو با اختیار بنانے کی کوشش کو تقویت ملی ہے. مقامی سطح پر بھی اسے ایک اچھی کوشش قرار دیا جا سکتا ہے. واشنگٹن ڈی سی کے نزدیک کاؤنٹی پولیس فورس بھی اس شعبے میں مزید خواتین کی شمولیت کی خواہاں ہے. فیئر فیکس کاؤنٹی پولیس افسر جیسیکا کین علاقے کے ہائی اسکول کی لڑکیوں کو بتا رہی ہیں کہ ان کا موٹر اسکواڈ کس طرح کام کرتا ہے. وہ انہیں عملی طور پر مثالیں دے کر یہ سمجھا رہی ہیں کہ کس طرح ٹریفک کو روکا جا سکتا ہے. اس طرح کے تربیتی پروگرام ایک ہفتے کے لیے ہیں. ان کا اہتمام پولیس کا محکمہ کر رہا ہے اور اسے فیوچر ویمن لیڈر ان لا انفورسمنٹ کا نام دیا گیا ہے. جیسیکا کین کے الفاظ ہیں,
But I would like them to grab a full understanding of what it is to be a police officer and what is the job that we do. And second, to show
میں چاہتی ہوں کہ انہیں اس بارے میں مکمل آگاہی ہو کہ ایک پولیس افسر بننے کے لیے کیا ضروری لوازمات درکار ہوتے ہیں اور یہ کہ ہم کس طرح اپنے فرائض انجام دے سکتے ہیں. یہ ہے پولیس افسر جیسیکا کین کے الفاظ. اس پروگرام میں 34 طلبا نے حصہ لیا جو مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والی نوجوان لڑکیوں کو بھرتی کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. ٹیڈ آرن ڈپٹی چیف آف پولیس فار انویسٹیگیشن ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کاؤنٹی کی 1300 ارکان پر مشتمل پولیس فورس میں صرف 13% خواتین پولیس اہلکار ہیں.
We have a long way to go. We can do a lot better. And so we want to make sure that our high schoolers see law enforcement as a good career opportunity.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بہت کام باقی ہے, ہم بہت بہتر کر سکتے ہیں. ہم یہ یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ہائی اسکول کے یہ طلبہ قانون کے نفاذ کو اپنے لیے ایک بہتر موقع کے طور پر دیکھیں, خاص طور پر یہاں ان کے اپنے علاقے میں. یہ نوجوان لڑکیاں پولیس کے روزمرہ کام کا تجربہ حاصل کر رہی ہیں, خاص طور پر پولیس گشت, دفاعی تدابیر, جسمانی تربیت, اسلحہ کی حفاظت اور جرم کی جائے وقوع کی تفتیش وغیرہ. انہیں قائدانہ صلاحیتوں کی اہمیت کو بھی جاننے کا موقع ملتا ہے. جین برنز فیئر فیکس کاؤنٹی پولیس افسر ہیں.
The program shows to the participants that there's really no limitations in what they can do in law enforcement.
اس پروگرام کے ذریعے شرکا کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ قانون کی حفاظت اور عمل درآمد کے لیے جس حد تک جانا چاہیں جا سکتی ہیں. یہ ان نوجوان لڑکیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ جانیں کہ خواتین بھی مردوں کی طرح اچھی پولیس اہلکار بن سکتی ہیں اور انہیں کوئی بھی چیز آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی. پروگرام کے اختتام پر بہت سے شرکا کا کہنا ہے کہ پولیس سے متعلق ان کے نقطۂ نظر میں تبدیلی آئی ہے. ہائی اسکول کی طالبہ جوئے جونگوی کہتی ہیں, پہلے میں پولیس سے متعلق کچھ نہیں جانتی تھی, لیکن یہ دیکھنے کے بعد میں بھی ان کی طرح بننا چاہتی ہوں. جس طرح وہ اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں اس پر ہمیں فخر ہے. جولیا ڈیوائن کہتی ہیں,
my abilities and just that I can really do anything even though I'm a girl, you know, I'm still strong and
اس ہفتے مجھے واقعی میں اپنی صلاحیت کا پتہ چلا. مجھے اندازہ ہوا کہ ایک لڑکی ہونے کے باوجود میں بھی بہت کچھ کر سکتی ہوں. میں ایک مضبوط لڑکی ہوں. میں نے سیکھا کہ آپ کو اس کے لیے سخت محنت کرنا ہوگی, لیکن ہاں میرا خیال ہے کہ میں ایک پولیس افسر بن سکتی ہوں. شرکا کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہیں اندازہ ہوا ہے کہ قانون کے نفاذ جیسے شعبے میں رہنے سے آپ کی زندگی کو خطرہ تو رہتا ہے, لیکن اس کا فائدہ بھی ہے اور یہی اہمیت رکھتا ہے. نیرو فرمغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
خط آپ کے, آپ کے خطوں, ای میلز اور فیس بک کے پیغامات کے یہ پروگرام اب ایک نئے انداز کے ساتھ اتوار 10 جنوری سے آپ کے اس پروگرام کا وقت بڑھا کر 1 گھنٹہ کر دیا گیا ہے. اب آپ یہ پروگرام پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک سن سکیں گے. مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. خط آپ کے ہر اتوار کی رات 9 بجے سے 10 بجے تک, پیشکش مدثرہ منظر.
ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ریڈیو پروگرام صدائے جہاں,
جس میں آپ سنتے ہیں سیاست, صحت, معیشت, ثقافت, سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس. سنیے صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے.
اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکتے ہیں ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ.
پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس
rnn.fm اور urduvoa.com.
اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے. جیسا کہ پروگرام کے آغاز میں ہم آپ کو بتاتے ہیں, وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے یہ پروگرام آپ کے لیے ہم 12 گھنٹے کے لیے پیش کرتے ہیں اور ان میں مختلف پروگرام آپ کے لیے پیش کیے جاتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ پروگرام سن رہے ہیں ہر دم رواں ہے زندگی. یہ پروگرام آپ کے لیے یاسمین جمیل پیش کریں گی. اور یہ نیوز شو جو آپ کے لیے ہم نے پیش کیا, اس کے ایڈیٹر قمر عباس جعفری تھے, میرے ساتھ پروڈیوسر تھے انجم ہیرل گل, انجینئر تھی نشما کالے, لیکن اب ہمیں ہمارا ساتھ دے رہی ہیں اس وقت زینب عبد الرحمان. بہجت یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان کے وقت مطابق شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اور بھارت میں 7:30 بجے سے صبح 7:30 بجے تک آپ ہماری یہ نشریات سنتے ہیں۔ ان نشریات میں ہمارے مختلف پروگرام پیش کیے جاتے ہیں اور ہم آپ سے توقع کرتے ہیں کہ آپ ان پروگراموں کو سنیے اور ان کے بارے میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ بھی کرتے رہیے، تاکہ ہم آپ کی پسند کے مطابق ان پروگراموں کو بہتر سے بہتر انداز میں ترتیب دیتے رہیں۔ اور اب بہجت آپ سے اجازت چاہتی ہے۔ اب پروگرام پیش خدمت ہے ہر دم رواں ہے زندگی، یاسمین جمیل کے ساتھ۔